إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی ماشاءاللہ دو برادران بزرگواران نے فضائل اور مصائب بطور کامل پڑھ دیا ماشاءاللہ آپ یہ مجلس آپ دوسری سن رہے ہیں ویسے آپ جس دن اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں ہمارے کرسچن بھائی بہنیں ان کا سال کا پہلا دن منا رہے ہیں چونکہ ایام ایسے ایام ہیں کہ ہم ان کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں بس ایک جملہ اور ایک معروضہ ان برادران قاہران کی خدمت میں ضرور پیش کرنا ہوگا اگر تاریخ کا جائزہ لیں مسیحیت اور مسلمانوں میں جو اتفاقات ہوئے ہیں تمام اتفاقات اور تمام اختلافات کو بھول جائیں اور ایک واقعے پر نظر رکھیں تو آج دنیائے مسیحیت کو اسلام کا ممنون ہونا چاہیے نجران ایک جگہ ہے عربستان کے بارڈر کا ایک شہر ہے جو یمن سے ملتا ہے آج بھی آباد شہر ہے 10 لاکھ سے زیادہ سنتے ہیں کہ وہاں پاپولیشن ہے اس وقت بھی آباد شہر تھا جہاں پر ہمارے مسیحی بھائی بہن وہاں زندگی گزارتے تھے پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام دی ظاہر سی بات ہے کہ مسیحیت اگر صحیح معنوں میں مسیحیت ہو کرسچینٹی اگر صحیح معنوں میں کرسچینٹی ہو تو ان کو اسلام کی دعوت قبول کر لینا چاہیے اس لیے کہ جناب عیسیٰ نے خود بتایا کہ میرے بعد نبی آنے والے ان کی اتباع ان پر ضروری ہے اور قرآن میں جس طرح بیان کیا گیا ہے مسلمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مسیحی نہ ہو اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو تمام انبیاء کو ماننا مسلمان کے لیے فرض ہے تمام کتب پر ایمان رکھنا فرض ہے ملائکہ پر ایمان رکھنا فرض ہے تو ہم مسلمان ہیں کرسچن بھی ہیں یہودی بھی ہیں بات صرف اتنی ہے کہ جس طرح شمس تبریزی نے اپنے اشعار میں بہت پیارے انداز میں لکھا ہے کہ چون صد نام احمد جملے نام میں انبیاست احمد کا نام تمام انبیاء کا نام ہے چون صدامت نود ہم پیشے ماست اگر میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں یا 100 دینار ہیں میں پوچھوں آپ کے پاس 80 دینار ہیں جواب کیا ہوگا ہیں 90 دینار ہیں ہیں جس کے پاس 100 دینار ہیں اس کے پاس 80 دینار بھی ہیں 90 دینار بھی ہیں تو جو مسلمان ہوگا وہ کرسچن بھی ہے وہ یہودی بھی ہے جب جملہ انبیاء پر ایمان رکھنا فرض ہے مسلمان ہونے سے نام احمد نام جمل انبیاء چن صدامت سو آ گئے تو نبوت بھی ہمارے پاس ہے, تو ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے. جو کچھ کرسچینٹی کے پاس ہے ہمارے پاس ہے, جو کچھ یہودیوں کے پاس تھی البتہ وہ ہمارے پاس ہے. تو یہودیوں اور کرسچینٹی کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنائیں تو ان کی یہودیت بھی باقی رہے گی, ان کی کرسچینٹی بھی باقی رہے گی. پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا, انہوں نے رد کیا, البتہ بہت ہی کلچرائز تھے وہ لوگ, یوں ہی رد نہیں کیا, ہم نہیں مانیں گے مگر باب گفتگو کو اوپن رکھیں گے. ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے, 70 لوگوں پر مشتمل ڈیلیگیشن کو بھیجا. ظاہر سی بات ہے آج بھی دیکھ رہے ہیں چھلکوں کو, مسیحیت میں سونے چاندی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کپڑے سونے چاندی کے سجے ہوئے ماشاءاللہ یہ لوگ پہن کر آئے تھے. اب اگر غور کریں گے تو مسجدوں کو سجانا مستحب نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنا مستحب ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں جائیں گے تو یہ تو بات کی باتیں ہیں. 6 مہینے تک مسجد نبوی میں چھت نہیں تھی, 6 مہینے تک مسجد نبوی میں چھت نہیں تھی, بس یوں ہی 4 دیواری تھی, وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد کی اہمیت اس کی سادگی سے ہوتی ہے. آج لوگوں نے مسجد کو اتنا سونے چاندی سے ڈیکوریٹ کر دیا کہ مسجد میں انسان جاتا ہے یہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے یا دیواروں کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. سونے چاندی کے زیورات سے ملبس یہ لوگ آئے, پیغمبر نے ان کو محل تک نہیں دیا, کوئی لفٹ نہیں دیا, بات نہیں کی, تو یہ پریشان ہے. بھائی ہمیں دعوت دی گئی تھی, ہم آئے ہیں پیغمبر سے گفتگو کے لیے آئے ہیں, 70 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے, ظاہر سے بات عام لوگ تھوڑی تھے, وہ تو کریم لوگ تھے کرسچینٹی کے. مولا کائنات نے مشورہ دیا کہ اگر اس طرح جاؤ گے تو پیغمبر تم سے نہیں ملیں گے, سادہ لباس میں جاؤ پیغمبر تمہیں موقع دیں گے بات کرنے کا. تو بہرحال انہوں نے لباس بدلا, مسجد نبوی میں ان کو انٹری ملی, مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے ایک بات کہا گفتگو کے دوران کہ ہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے, ہماری عبادت کا وقت ہو چکا ہے. تو پیغمبر نے کہا بسم اللہ اپنی عبادت کیجیے. اسلام کا ٹالرنس بتا رہا ہے کہ بھائی غیر مذہب کے یعنی نان مسلمز کو پہلے مسجد میں الاؤ کرنا اور ان سے کہنا کہ تم اپنے طریقے سے تم عبادت کرو, یہ اسلام کا ٹالرنس ہے. اس زمانے میں پیغمبر اسلام نے کہا تم اپنی عبادت کرو, انہوں نے اپنا قبلہ بدل کے باقاعدہ عبادت کی, پیغمبر انتظار کرتے رہے, عبادت کے بعد گفتگو کا باب آگے بڑھا. بات صرف اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, پیغمبر نے سمجھایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, کل ان کے باپ نہیں بنا باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا وہ باپ ان کا باپ اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اگر بنا باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو جناب آدم جو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے ہیں تو بطور اولاد ان کو نبی ہونا ہے, بیٹا ہونا چاہیے, حالانکہ تم خود مانتے ہو کہ جناب آدم نبی ہیں بیٹے نہیں ہیں, تو اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا چاہیے. تو دلیل پیش کرنے کے باوجود, برہان پیش کرنے کے باوجود, علم آ جانے کے باوجود انہوں نے ہٹدرمی کی. تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آؤ, نہ تو ابنانا وہ اپنا اکم و نسا آنا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سیدھی سیدھی بات, اگر ایسی ہی ہے, دیکھیں میں نے اپنے دلائل کو پیش کیا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور جواب بھی تمہارے پاس ہے نہیں, تو بس ایک ہی راستہ ہے, مباہلہ کریں, مباہلہ کریں, اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو. مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے, شاید یہ مسیحیت کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ اس طرح پروگرام ارینج کریں. جب پیغمبر اسلام اہل بیت کو لے کر نکلے مباہلے کے میدان, ابھی بھی جو حضرات جو مشرف ہو چکے ہیں مسجد الاجابہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور سنا کہ اس سال سے وہ بند کر دیا مسجد کو, پر نماز پڑھنے نہیں دے رہے وہاں پر. پیارا یہ ان کا وتیرہ ہے, جو کچھ آثار اسلامی ہے اس کو مٹانا, اس پر فخر بھی کرتے ہیں. اور آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وعدہ ہے قرآن میں کہ آخری ایام میں اس کرۂ ارض کے ویکر سیکشن کو, مستضعفین کو خدا امام بنائے گا. خدا امام بنائے گا اور خدا کا وعدہ کبھی تخلف پذیر نہیں ہو سکتا. تو ایک دن آئے گا, اور تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اہل بیت کو لے کر پیغمبر اسلام نکلے, جب دیکھا انہوں نے, بڑوں نے کہا کہ ان سے اگر مباہلہ کریں گے تو اگر یہ اشارہ کر دے پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, تو ہماری خیر نہیں ہے. مباہلے کے معنی کیا ہے؟ اگر یہ دعا کر دیں لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ لعنت اس معنی میں نہیں ہے کہ بس ان پر لعنت ہو کہ بس اس طرح ہم لعنت بھیجتے, نہیں, یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ ختم ہو جائیں گے. یہ پورا رسک ہے, پورا رسک ہے. اور بڑے نے ان سے کہا تھا, جس نے بھیجا تھا اس نے کہا تھا, دیکھو اگر رسول اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے تو مباہلہ کر لینا, اور اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائے تو مباہلہ نہ کرنا. کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر رسول اپنی بات پر سچا ہے, اپنی بات پر سچا ہے تو وہ رسک لے گا, اپنے اہل خانہ کو رسک میں ڈال دے گا. اگر سچا نہیں ہے تو اہل خانہ کو ساتھ نہیں لائے گا, اپنے گھر والوں کو رسک میں نہیں ڈالے گا. تو دیکھا کہ رسول اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. دنیا والے جو عقل کہتی ہے کہ اگر مباہلہ نہیں کرنا تھا, وقت فکس نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈیٹ فکس نہیں کرنا چاہیے تھا, جگہ فکس نہیں کرنا چاہیے تھا, جب جگہ فکس ہو گئی, وقت فکس ہو گیا, سب کچھ طے ہو گیا, تو پھر مکھرنا, مکھرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر گھر سے نکلے, میدان مباہلہ میں پہنچ چکے, تو اب پیغمبر کو اختیار ہے کہ مباہلہ کریں, چاہے وہ مانے یا چاہے نہ مانے. عزیزوں, میں بس یہی بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں, چاہے وہ مانے یا چاہے نہ مانے, اس لیے کہ وقت تو فکس ہو چکا ہے, جگہ فکس ہو چکی ہے, ٹائم فکس ہو چکا ہے, دن فکس ہو چکا ہے, بات طے ہو چکی ہے, پیغمبر پہنچ چکے ہیں, وہ بھی آ چکے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. پیغمبر چاہتے, رحمت للعالمین چاہتے تو ان کے انکار کے باوجود مباہلہ کر سکتے تھے, اس لیے کہ طے ہو چکا تھا مباہلہ. اب مباہلہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ پوری مسیحیت ختم ہو جاتی, پوری مسیحیت ختم ہو جاتی. تو یہ رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے. اگر آج مسیحی دنیا میں زندہ ہے تو یہ رحمت للعالمین کے بخشش کا نتیجہ. تو دنیا مسیحیت کو ممنون اسلام ہونا چاہیے, ممنون رحمت للعالمین ہونا چاہیے. میں ڈیپ فلسفی میں جانا نہیں چاہتا, بس ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ پیغمبر, ممکن ہے مسلمان اعتراض کریں, یا رسول اللہ بہترین موقع تھا دنیا مسیحیت کو مات دینے کا, دنیا مسیحیت کو ختم کرنے کا, آج میجورٹی مسیحیت کی نہ ہوتی اگر پیغمبر اسلام نے مباہلہ کر لیا ہوتا. آخر پیغمبر اسلام نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں, پیغمبر اسلام آواز دے, تمہیں نہیں معلوم یہی مسیحیت سے, انہی مسیحیت سے نکل کے میرا ایک آخری پوتا پیدا ہوگا جو ان تمام مسیحیت کو دعوت حق دے گا, اور ساری مسیحیت اس دعوت حق کو لبیک کہے گی. تو عزیزوں, کوئی میں نے عرض کیا مجلسوں میں, میں نے ٹاپک اس لیے چینج کیا کہ یہ ان لوگوں سے ناانصافی ہوگی جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے, اس ٹاپک کو وہیں پر ہم کنٹینیو کریں گے. مگر ایک جملہ وہاں پر میں عرض کر رہا ہوں بار بار, کہ جو امام یا ولی خدا جن چیزوں کو سمجھتا ہے, آئندہ کو دیکھتا ہے, ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے, ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو نبی کی جو بات ہوتی ہے, یا نبی کا جو کارنامہ ہوتا ہے, یا ولی کا جو کارنامہ ہوتا ہے, وقت سے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, وقت گزرے گا تو لوگ سمجھ پائیں گے. تو ایک زمانہ آئے گا ساری مسیحیت رسول کے پوتے کی بیعت کرے گی, تو بس مسیحیت پکار پکار کے کہے گی, یا رسول اللہ, اے رحمت للعالمین, آج ہمارا وجود تمہارا وہ رحم و کرم تھا جو میدان مباہلہ میں تھا. اور عجب نہیں, یہ بھی یہ بتا دیں کہ اگر مباہلہ کے میدان میں نہ آتے تو اہل بیت کو پہچانوانے کا ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا ہوتا. شاید مسیحیت کو اللہ نے توفیق دی کہ جاؤ تاکہ دنیا والے, بالخصوص عالم اسلام میں مسلمان جان لے کہ اگر رسول کہتا ہے میرا نفس تو نفس سے مراد کیا ہوتی ہے, رسول کہتا ہے میری ہماری عورتیں تو عورتوں سے مراد کیا ہوتی ہے, اگر رسول کہتا ہے میرے بیٹے تو بیٹے سے مراد کیا ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس ایک جملہ بہت رضا تھا بیچ میں کہ چونکہ آج کی مناسبت ہم لوگ جانے کہ جب دنیا مسیحیت سے روبرو ہوں تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی تمہارا وجود رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. آیت مبارکہ جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے. عبادت اور بندگی, جیسے لفظ عبادت ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے ہم سوچتے ہیں نماز, روزہ, حج, زیادہ زیادہ آگے بڑھے تو معروف نہیں ہے منکر فروعات دین جو ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے, یہ عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی نیت ہوتی ہے, قبلہ ہوتا ہے, وہ تمام افعال ہوتے ہیں جو معاملہ لوگ کرتے ہیں. مگر عبادت کا مفہوم قرآن میں وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں, عبادت اس سے بھی وسیع اس کا مفہوم ہے. اگر انسان اللہ کی عبادت کی غرض سے وضو کر کے آرام سے سو جائے, اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کرے گا. اللہ کی بندگی اور عبادت میں بہت فرق ہے. ہم لوگ کہتے ہیں عربی لفظ کا اگر دو لفظ اگر میں الگ کروں تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبودیت. عبادت اور عبودیت میں بہت فرق ہے. عبادت ہر کوئی کر سکتا ہے, عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے, نماز پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے. حالانکہ نماز نماز ہے, نماز 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 میں بہت فرق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک مجتہد نماز پڑھتا ہے, امام نماز پڑھتا ہے, رسول نماز پڑھتا ہے, بہت فرق ہے نمازوں میں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک وقت تھا جو ہمارے معاشرے میں ایک بحث چلی نکلی تھی کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. بھیا دو چیزوں میں ٹکرایا جاتا ہے, ایک چیز میں نہیں ٹکرایا جاتا. نماز عین حسین ہے, حسین عین نماز ہے. اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. پہلے سوال پوچھنا پڑے گا کہ کس کی نماز. اگر ہماری نماز ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نماز اس لائق نہیں کہ اللہ کے سامنے کہیں گے نماز ہے, پھر تو معلوم ہے کہ کیا افضل ہے, پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. اگر حسین کی نماز تو پھر آپ کیا کہیں گے, کیا افضل ہے. کہ یہاں افضل و مفضول کی بات نہیں ہے. جب عین حسین عین نماز ہے اور نماز عین حسین ہے تو افضل مفضول کی بات ہی گفتگو ہی بیکار ہے. تو پہلے دیکھیں کس کی نماز. اگر ہماری نماز ہے تو اس کی نماز کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر مومن دو رکعت خالصتاً للہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اتنا ارحم الراحمین ہے خدا. خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جو روایتیں ملتی ہیں کہ خدا 70 ماؤں جیسی محبت رکھتا ہے, سمجھانے کے لیے مناس کیا نا, ہمارا ذہن مارتی ہے, ہم نہیں سمجھ پاتے معنویت کو, بڑی چیزوں کو. ہمیں سمجھانے کے لیے مجبوری ہے الفاظ کا استعمال کرنا کہ بھئی تم ماں کی ممتا کو سمجھتے ہو نا بہت زیادہ ہے, 70 ماں کو محبت کو ایڈ کرو. یہ تھوڑا سا تقریب ذہن کے لیے سمجھایا گیا کہ اتنی محبت اللہ تم سے رکھتا ہے. ورنہ اللہ کی رحمانیت کہاں, اللہ کی رحمانیت کہاں اور ماں کی ممتا کہاں. ایک چھوٹا سا قصہ میں عرض کروں تاکہ ماں کی ممتا اور اللہ کی رحیمیت کو سمجھیں, معاہدہ مقایسہ کریں, کمپیئر کریں. جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے عالم یہ تھا کہ ہر بچے کو قتل کیا جاتا تھا, ٹھیک. موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا, وہی نازل ہوئی, وہی نازل ہوئی, لفظ ہے وہی نازل ہوئی. ماں کو, موسیٰ کی ماں کو وہی نازل ہوئی. لوگ جب ہم کہتے ہیں فاطمہ زہرا پر وہی نازل ہوتی تھی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہی صرف پیغمبر پر نازل ہوتی ہے. اب پوچھیں جب موسیٰ کی ماں پر وہی نازل ہوتی ہے تو فخر موسیٰ کی ماں. بے ہم قرآن سے دلیل پیش کریں, وہی نازل ہوئی موسیٰ کی ماں پر کہ اے موسیٰ کی ماں بچے کو گہوارے میں رکھ کے دریا کے حوالے کرو. تو ملتا ہے کہ موسیٰ کی ماں بڑی مومنہ تھی, اللہ کی بات ہوئی, فوراً گہوارے میں رکھا. ایک ماں کا جگر چاہیے. میں آسانی سے ادا کر رہا ہوں, ایک ماں سے پوچھئے جو بچے سے محبت رکھتی ہے کہ بچے کو دریا کے حوالے کرے. روایتوں ملتا ہے, ایک شاعرہ گزری ہیں ابھی حال میں ایران کی, پروین احتسامی, بہت اچھی شاعرہ ہیں. انہوں نے ایک لکھا ہے, اس کو نظم کیا ہے, لطف حق. حق سے مراد اللہ, اللہ کا لطف کس طرح شامل حال بندگان ہوتا ہے. اس میں وہ بہت پیاری نظم لکھا انہوں نے فارسی میں. لکھتی ہیں کہ ماں نے بچے کو گہوارے کے حوالے کیا, دریا کے حوالے کیا. ایک مرتبہ خیال آیا, ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار اگر تو توجہ ہٹا لے میرے بچے سے تو میرے بچے کا کیا ہوگا. بہت توجہ چاہتا ہوں حدیثوں. اگر تو میرے بچے سے توجہ ہٹا لے ایک لمحے کے لیے, میرے بچے کا کیا ہوگا؟ آواز آئی, اے موسیٰ کی ماں, کیا تم سمجھتی ہو کہ ماں کی ممتا غالب آ رہی ہے یا خدا کی رحمیت کو تم نے نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا ماں کی ممتا, ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ دریا کی روانی کو کس نے پیدا کی؟ دریا کی طغیانی کو کس نے پیدا کی؟ بھئی اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں, جو مشکلات کا سامنا کیا ہے, کس نے ان کو نجات دلایا؟ تم سمجھتی ہو کہ دریا تمہارے بچے کو غرق کر دے گی؟ دریا کی روانی کو حکم ہم نے دیا ہے, اب اگر حکم دیں گے ہے دریا کو روانی کو چھوڑ دے اور بلکہ طغیانی کو چھوڑ کے گہوارہ بنا دے تو ہمارے بندے کے لیے گہوارہ بن جائے. کہ دریا طغیانی کرے, آگ کو ہم نے گرمی دی ہے, اگر ہم کہیں گے تو آگ ٹھنڈی بن جائے گی, آگ گلزار بن جائے گی. دریا کو طغیانی ہم نے دی ہے, ہم کہیں گے تو دریا گہوارا بن جائے. بس ہمارے حکم پر ساری کائنات چلتی ہے. ماں کی ممتا گھبرانا نہیں, اس نے اتنے حوالے کر دیا ہے, اس کے حوالے کر دیا ہے کہ اب ماں کی ممتا کچھ نہ کر پائے گی. خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماں کو پھر بچے سے ملا دے, ماں پھر ملے گی بچے سے. تو عزیزوں یہ تو اپنوں سے معاملہ ہے. دوستان را کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنان نظر دارے. کیا بہترین شعر فارسی میں کہتے ہیں, دوستوں کو کہاں چھوڑے گا خدا, دشمنوں کی رہگیری جو خدا کر رہا ہے تو دوستوں کو یوں چھوڑ دے گا. فرعون, فرعون جیسا طغیانگر, فرعون جیسا متکبر تاریخ میں نہیں دیکھا. اب جب بھی کوئی انسان طغیانی کرتا ہے, تکبر کرتا ہے تو مثال دی جاتی ہے کیا فرعونیت کر رہا ہے. فرعونیت لفظ بن گیا تکبر کے لیے. اس نے انا ربکم الاعلی, میں پروردگار نہیں, میں بڑا پروردگار ہوں. گویا اس کے ذہن میں تھا کہ پروردگار کئی ہوتے ہیں. یہی سے منطق فیل ہوتا ہے کہ بھائی پروردگار جب دو ہوتے ہیں وہ پروردگار نہیں ہوتا. تو انا ربکم الاعلی, بھئی ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا لو. تب انسان تکلیف میں آ جاتا ہے تو دعو اللہ مخلصین له الدین, اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتا ہے, پھر جب کنارے لگا دیتا ہے خدا, خدا کو بھول جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا لو. جناب موسیٰ نے کہا ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا, میں تجھے بچا لو, نہیں ہو سکتا. فرعون غرق ہو گیا. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ اگر یہی فرعون تمہیں پکارنے کے بجائے مجھے بلا لیتا میں اس کو بھی بچا لیتا. یہ ہے رحمانیت, مجھے پکار لیتا اس وقت بھی تو میں بھی اس کو بچا لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اے موسیٰ فرعون کو تو نے خلق نہیں کیا, میں نے خلق کیا ہے, یہ میرا پروڈکٹ ہے, میں اسے محبت رکھتا ہوں, فرعون سے بھی محبت رکھتا ہوں اگر خدا کو پکار لیتا, اگر بلا لیتا. اللہ اکبر. اب رحمانیت کا اندازہ کیجیے. رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے, رحمانیت اس رحم کو کہتے ہیں, اس رحمت کو کہتے ہیں جو عام ہوتی ہے سب کے لیے. رحیمیت اس رحم کو کہتے ہیں, اس رحمت کو کہتے ہیں جو خاص ہے. اب یہ رحمانیت کا یہ عالم ہے تو رحیمیت کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزو اندازہ نہیں لگا سکتے. بندگی میں کھوٹ ہے, خدائی میں کبھی کھوٹ نہیں ہے. بندہ مان نہیں سکتا, بندہ سوال کرنے سے عاجز ہے, بندہ جانتا نہیں کہ اللہ سے کس طرح محو گفتگو ہو. تو عزیزو روایتوں ملتا ہے کہ خدا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا حیا کرتا ہے, میرا بندہ گناہ کر رہا ہے. جب نکیر منکر لکھنے لگتے ہیں تو خدا کہتا ابھی ٹھہرو, ابھی ٹھہرو, میرا بندہ ہے توبہ کر لے گا, گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا رحم و رحیم میرے خدا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا میری عبادت کرو, واعبد ربک حتی یاتیک یقین, یقین آنے پر عبادت کرو. عبودیت اور عبادت میں بہت فرق. عزیزو ہم لوگ مکس اپ کر لیتے ہیں, لہذا زندگی میں بہت پریشانی اٹھاتے ہیں, بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے, بے شک نماز عبادت ہے مگر عبودیت نہیں ہے. عبودیت کے لیے، بندگی کے لیے شرط کچھ اور ہے. لاکھ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، لاکھ قرآن دھو کر پیے جائیے، لاکھ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، لاکھ قرآن دھو کر پیے جائیے، جو بھی آئے سمجھ میں کیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے.
نعرہ حیدری،
عبادت محترم ہے، عبادت کا ثواب ہے، عبادت کی جزا ہے، عبادت کی جزا کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جب تک وہاں نہیں پہنچے ہماری مجبوری ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا تاکہ بتائے وہاں کی کیفیت کیا ہے، اور ہم تو وہاں نہیں پہنچ پائے، ابھی ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں، ہم نہیں گئے، تجربہ نہیں ہوا، اور جو گیا واپس نہیں آیا. تو بس ایک ہی سورس ہے ہمارا، وہ ذوات مقدسہ ہیں جو وہاں کی حالت سے بھی آگاہ ہیں، یہاں کی حالت سے بھی آگاہ ہیں، ہماری ضرورتوں سے بھی آگاہ ہیں، وہاں کے وے آف اپروچ سے بھی آگاہ ہیں، کس طریقے سے اپروچ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا مانگو، ہر جائز چیز کا دعا مانگنا صحیح ہے، جائز ہے، مگر دعا معصورہ کی کچھ بات ہی اور ہے. اس لیے کہ ان ذوات مقدسہ سے وہ جملے نکلتے ہیں جو یہاں کی دنیا سے بھی ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، اور وہاں کی دنیا سے بھی واقف ہیں، عطا سے بھی واقف ہیں، اور وے آف اپروچ کے طریقے سے واقف ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے بندگی. ایک چھوٹی سی مثال، بہت ایسا ہوا ہے میرے تبلیغی تجربے میں، بعض دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں، وہاں پر جو عقل کی رشد یافتہ نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے، بعض ہماری ضعیف عورتیں یا بزرگ حضرات ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے باوجود ہم سختی کر کے وضو کر لیتے ہیں تو کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ پانی نقصان دہ ہے، چونکہ ایک حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ افضل الاعمال احمضها، بہترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. کہ زحمت زیادہ اٹھا لیں گے، پانی نقصان دہ ہے، تھوڑا نقصان اٹھا لیں گے، ثواب زیادہ ملے گا. جب میں کہتا ہوں نہیں، آپ کو وضو باطل ہے اور پھر نماز ہی باطل ہے، تو گھبرا جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. خدا کیا ہمیں زحمت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، خدا تمہیں آسانیاں عطا کرنا چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت کے باہر کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، اللہ کو قبول ہے. اگر پانی نقصان دہ ہے میرے بندے، تو نقصان مت اٹھا، تیرے بدن کو نقصان ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے. سفر کی حالت میں ہے تو روزہ معاف، جب حضر میں ہوگا تب رکھ لینا. بیمار ہے تو روزہ معاف، جب صحت یاب ہو جائے تب رکھ لینا. بہت بوڑھے ہو گئے مشقت ہے تو روزہ معاف، ایک کو تان دے دینا، غریبوں کا بھی کام چل جائے گا، تم بھی سیف ہو جاؤ گے. بھائی خدا چاہتا ہے کہ بہانے بہانے سے ہمارے اندر بندگی کا جذبہ پیدا ہو. خدا زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ بندگی کا جذبہ، کتنا ہم خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں، کتنا ہم خدا سے نزدیکی حاصل کرتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے خدا. ورنہ زیادہ نماز پڑھنے کی کبھی تاکید نہیں ہے، کیسے نماز پڑھے اس کی تاکید کی گئی ہے. کتنے رکعت نماز پڑھ کے آئے کبھی نہیں پوچھا جائے گا، کیسی نماز ادا کی پوچھا جائے گا. کتنے روزے رکھ کر آئے یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیسے روزہ رکھا. میرے لیے اصوم لی وانا اتصاب، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. پھر جس کی جزا خود خدا، خود لقاء پروردگار ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. کا عبادت اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں صحیح معنوں میں آ جائے تو پھر انسان کی پوری زندگی عبادتوں میں گزرے گی. آج بزنس میں ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فارمولا ہے، وہ بزنس سکسیسفل ہے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو پروفٹ زیادہ ہو، کم انویسٹمنٹ پروفٹ زیادہ ہو، وہ تو سکسیسفل بزنس مانا جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ نفع ملے. تو بھائی یہ انسانی فطرت ہے، عقل کہتی ہے وہ عبادت بڑی عبادت ہے جو کم زحمت میں بہت زیادہ ثواب اس کا حاصل ہو.
مومن المومن قیسن مومن چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا ہے، لمحہ لمحہ خدا کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی عبادت جاہل کی عبادت کے اگر مقایسہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، 70 رکعت بعض روایتوں میں 70,000 رکعت افضل ہے۔ کیوں؟ البتہ یہ بھی بتا دوں کہ عالم جو قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ عالم، یا حدیث میں استعمال ہو، اس کا معنی ہے نہیں کہ امامے والا، نہیں، یہ ہم لوگ ہماری اصطلاح ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ عالم کے معنی وہ جو جانتا ہے، جاہل یعنی وہ جو نہیں جانتا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ٹھیک۔ تو اگر یہ مانا لیں، یہ قرآنی مانا ہے، حدیث کا مانا ہے، روایات میں عالم اگر کہا گیا ہے، قرآن میں عالم اگر کہا گیا ہے، تو وہ جو جانتا ہے، اس معنی کی روح سے دیکھا جائے تو ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی جاہل ہے۔ میں اس کی بنسبت جس کو میں جانتا ہوں عالم ہوں، اور اس کی بنسبت جس کو نہیں جانتا جاہل ہوں۔ تو اگر میں جانتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب ہے، تو میں علماء کی فہرست میں آ گیا، تو جانتے ہوئے جب عبادت کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، یہ محسوس نہ کیجیے گا۔ اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے، حدیث ہے کی روایت ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے وہ 70,000 علماء کو تہ تہ کریں گے، صرف امامے والوں کو نہیں، وہ جو جانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو، پہچانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا۔ تو عالم اس کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ عالم کئیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرے گا، اس لیے اس کی عبادت میں زور زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، کہ وہ ہر لمحے کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیں 5 احکام ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ ان حالتوں سے کوئی عمل ہمارا خالی نہیں ہے، کوئی عمل ان 5 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، ٹھیک۔ سونا کیا ہے؟ مباح۔ کھانا کیا ہے؟ مباح، ٹھیک ہے، اگر حلال ہو، جائز ہو تو مباح۔ اگر اسی مباح کو مستحب میں بدل دے، وضو کرے، آیت الکرسی پڑھے، قل ہو اللہ 4 قل پڑھے، اور یہ نیت کرے پروردگار میں سوتا ہوں کہ میں پھر سے طاقت کو، قوت کو اپنا لوں تاکہ تیری عبادت کر سکوں، تو اس کا پورا سونا مستحب میں بدل جائے گا۔ تو اگر صحیح معنوں میں عالم ہے، صحیح معنوں میں ہوشیار ہے، مؤمن ہے، تو اس کا ہر عمل یا مستحب ہوگا یا واجب ہوگا۔ تو ہر مباح عمل کو مستحب میں بدل دینا، اگر ہماری خواتین سن رہی ہیں تو کچن میں پکا رہی ہیں، کچن میں مصروف ہیں، ایک ذکر خدا کہتے جائیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں تک ہے کہ نماز شب یا مستحب نمازیں جو ہیں وہ آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وضو کیا، قبلے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نماز کچن میں پکا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مستحبہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اتنا آپشنز ہمارے پاس اوپن ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمارے جھکنے اٹھنے کو نہیں چاہتا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل کس طرح خدا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ جب دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں، رفتار میں، گفتار میں فرق ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی، امام خمینی کے استاد، بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، بروجردی نے ایک مرتبہ ممبر پہ آ کے بازاریوں سے کہا کہ اے بازاریوں، میں اب تک تمہیں اس بات کی تاکید کرتا تھا کہ تم موحد بنو، مگر آج کہتا ہوں تم مشرک بنو۔ پورا بازار گھبرا گیا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، مستحد ہیں، علامہ ہیں، وہ بڑے مستحدوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ کہا اب تک میں تم سے کہتا تھا کہ موحد بنو، مگر اب کہتا ہوں کہ مشرک بنو۔ سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو، اپنے کاموں میں تھوڑا برابر خدا کو شریک کر لو۔ جب کاروبار کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ صرف خدا مسجد میں نہیں ہے، یہاں بھی ہے خدا، وہی خدا جو مسجد میں ہے بازار میں بھی موجود ہے، وہ خدا جو آپ نماز میں آپ خدا کو یاد کرتے ہو، آپ بیپار جب کرتے ہو تب بھی خدا ہے۔ تو بس یہ یاد خدا رہے تو انسان اپنے اعمال میں تبدیلی لائے گا، اس کا کردار بدل جائے گا، تو وہی مقرب بندہ ہوگا۔ تو عزیزو، خدا ہماری محنت سے عبادت کرنا نہیں چاہتا، وہ عبادت خدا کو پسند نہیں ہے، خدا یہ وہ عبادت پسند ہے جو خدا کے لیے کی جاتی ہو۔ تو اگر پانی نقصان دہ ہے اور پھر میں نے مخالفت کی تو عبادت نہیں بلکہ خلاف ورزی ہے۔ جو بندگی کا تقاضا ہے اس کو عمل کریں تو وہی عبادت ہے. ایک عجیب روایت آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، شیطان نے 6000 سال عبادت کی، 6000 سال، اور مولا فرماتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ دنیاوی ہیں ہر سال یا وہاں کے سال ہیں. وہاں کے سال میں اور یہاں کے سال میں بہت فرق ہے، ٹائمنگ کا بہت ڈفرنس ہے، بہت ڈفرنس ہے. بعض روایتوں میں کہ ایک دن وہاں کا یہاں کے 50000 سال کے مساوی ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں مختلف اس کی کیفیت اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کے لیے ایک لمحہ ہے بھلے صراط، بعض لوگوں کے لیے مہینے سال بلکہ بہت مدت گزر جائے گی پلے صراط لٹکے رہیں گے. پلے صراط روایتوں میں ایک عجیب، میں نے 2-4 دن پہلے ایک خطیب کو، ایرانی خطیب کو ایک واقعہ سناتے ہوئے سنا کہ ایک مجلس، ایک شخص تھا تہران میں بہت پہلے 30-40 سال پہلے، وہ ہر سال عشرہ اول اپنے گھر میں وہ انتظام کرتا تھا، ہر سال پورا مالدار تھا، بہرحال پورا خرچہ پورا سب وہ اپنے ذمہ لے لیتا تھا. بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ان کے جو ورکرز تھے، ان کے یہاں جو کام کرتے تھے، کانٹریکٹ دے دیتا سب کچھ، کام کرنے کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں کہ بھائی اتنی بل ہوئی ہماری، تو یہ فوراً بل ادا کر دیتا. ایک سال ایسا ہوا کہ بل بہت بڑھ گئی، تو یہ لوگ جو بل لینے گئے تھے، پیسہ لینے گئے تھے، کہا حضور معاف کیجیے گا، اس دفعہ جو ہے کافی بل بڑھ گئی ہے، پیسہ اس کا خرچ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ چیک بک دی ان کو، اس کا کیا جو بل ہوئی اس کو لکھ دو. انہوں نے بل لکھا، اس اماؤنٹ پر انہوں نے ہاتھ رکھا، دیکھا نہیں کہ اماؤنٹ کیا ہے، سائن کیا، پھاڑ کے چیک دے دیا، اور فرما رہے ہیں اماؤنٹ کو نہیں دیکھا، سائن کیا، چیک دے دیا، وہ انسان دنیا سے گزر گیا. ان کام والے جو ہیں، جو ان کے کانٹریکٹرز تھے، ان میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا. عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ محشر کا میدان، پولیس زراعت ہے، سب لائن کھڑی ہوئی ہے، ایک ایک مولا حسین کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کا پروندہ دیکھ رہے ہیں، سائن کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. اب یہ شخص آگے پہنچا، سب کو غور سے دیکھتے ہیں، پھر سائن کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، سائن کرتے ہیں. جب یہ شخص، اس کا پروندہ، اس کی فائل آگے بڑھی، تو مولا نے دیکھا ہی نہیں، سائن کیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا، مولا سب کے فائل کو آپ نے چیک کیا پھر سائن کیا؟ کہا انہوں نے بھی ہمارے مجلس اعضاء کے لیے دیکھا نہیں نا، بنا دیکھے سائن کیا نا، تو میں کیسے دیکھوں؟ اہل بیت علیہ السلام رحمت پروردگار کا مظہر ہے، نہ کریں ان کے لیے ان پر بھی ان کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور جو کچھ کریں. تو عزیزو ہمارا کوئی عمل رائے گا نہیں جاتا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کریں، شرط یہ ہے کہ مظہر خدا کے لیے کریں، بس یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے. بندگی کا تقاضا جانے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو خالص اللہ انجام دے، اسی کا نام بندگی ہے. کبھی جہاد بندگی ہے، کبھی سکوت بندگی ہے، کبھی جنگ بندگی ہے، کبھی صلح بندگی ہے. بندگی کا تقاضا، کبھی میدان کارزار میں دشمنوں کو قتل کرنا بندگی کا تقاضا ہے، کبھی گلے میں رسی کا پھندا پڑ جائے تو خاموش رہنا بندگی کا تقاضا ہے. تو مولا فرماتے 6000 سال عبادت کی شیطان نے، مقرب ملک بن گیا، عام ملک نہیں، ملک میں بھی کیٹیگریز ہیں، مقرب ملک بن گیا، ایک سجدے کا انکار کیا، شیطان رجیم مردود بن گیا، بھجا دیا گیا بزم سے. شیطان نے کہا پروردگار بس میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، اب مجھے موقع دے ایسی عبادت کر کے بتاؤں گا کہ تا قیامت اس کی مثال قائم ہو جائے. شیطان پوچھ رہا ہے اے پروردگار، اب کی بار مجھے موقع دے کہ ایسی عبادت کر کے بتاؤں کہ قیامت تک اس کی مثال بن جائے. پروردگار نے کہا نہیں، تجھے ویسی عبادت نہیں چاہیے جیسے تو چاہتا ہے، مجھے ویسی عبادت چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں، ویسی عبادت چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں. تو رضا ہے پروردگار، پروردگار کو خوشنود کرنا یہ ہے بندگی. کیونکہ ہمارے عمل سے اگر پروردگار خوش ہے تو ہم بندے ہیں, ورنہ ہماری عبادت عادت بن جائے گی. عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے. مولا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال افضل العبادہ غلبۃ العادہ, بہترین عبادت اپنی عادت پر غالب آنا. اپنی عادتوں پر, کبھی کبھی انسان کو بری عادت پڑ جاتی ہے, سگریٹ کی یا اس طرح کی نعوذ باللہ بری عادتیں پڑ جاتی ہیں, تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. عادت کو چھوڑ دینا چاہیے. کبھی کبھی انسان کو اچھی عادت پڑ جاتی ہے, نماز کی عادت پڑ گئی, اگر نماز نہیں پڑھے تو نیند نہیں آئے گی, بے قراری ہے, وہ نماز نماز نہیں ہے, وہ عادت ہے. تو خدا کہتا نہیں عادت کے بنا پر نماز مت پڑھو, عبادت کے بنا پر نماز پڑھو. کا فرق کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے نماز میں ہمیشہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, پیچھے بالکل امام کے. کئی سال گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ مس ہوتا ہے, وقت پہ نہیں پہنچ پاتا, پیچھے جگہ ملتی ہے, نماز میں کمفرٹیبل نہیں ہے. وہ گیا مولانا کے پاس, ایک مجتہد کے پاس, پوچھا کہ بھائی یہ حالت کیا ہے, کیوں میری ایسی کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر چاہتے ہو کہ عبادت کرو تو پوری نماز کو قضا کرو. کیوں؟ اب تک تم جو عبادت کرتے تھے, جو نماز پڑھتے تھے, وہ تمہاری خواہش پورا کرنے کے لیے تھی, اللہ کے لیے نہیں تھی. تو پتا چلا نا کہ اب جب سب بدل گئی, جگہ بدل گئی, تو کیفیت بدل گئی. تو پھر وہ کیفیت جب بدل جائے, جگہ کے بدلنے سے عبادت میں کیفیت بدل جائے, تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں عادت بن جائے. تو عادتوں کو عبادتوں میں بدلنا یہ ہے انسان کا کمال. تو عزیزوں, بس اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں, اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں, جو کچھ بھی کیا ذات پروردگار کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. بس انسان ایک بس کی بات ہے, ایسا نہیں کہ اللہ ہم سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہو جو ہمارے بس کی بات نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ویسے نہیں بن سکتے جیسے مولا کرتے, نہیں, مگر ان کی راہ میں تو چل سکتے ہیں. مولا خود فرماتے ہیں تم مجھ جیسا نہیں بن سکتے, جو کی روٹی کھاؤ اور میدان کارزار میں شیروں کی طرح لڑ پڑو, یہ تم سے ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ابا کے دامان میں پیوند ہو اور تخت سلیمانی خیرات میں دے دے, یہ تم سے نہیں ہو سکتا, تم سے نہیں ہو سکتا. ولیکن اعینونی بورا وسطات, میری مدد کرو, میری راہ میں آ جاؤ, تقوا کے ذریعے سے, پرہیزگاری کے ذریعے سے قدم قدم آگے بڑھاؤ, میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. میرا تصور رکھو, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت ایسے کی جاتی ہے کہ انسان از خود بے خود ہو جائے, اسے معلوم ہے. اسی لیے کہا ہے الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہوتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی نماز جب انسان پڑھتا ہے, مومن جب نماز پڑھتا ہے, اگر حقیقی نماز ہو تو مومن اس دنیا میں نہیں ہے, زمین پر نہیں ہے, وہ معراج پہ چلا گیا. روزانہ ہمیں موقع ملتا ہے معراج پہ جانے کا. بھائی اس سے بڑھ کر مومن کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ مومن بس اس دنیا میں نہیں سفر کر رہا ہے معراج, الصلاۃ معراج المؤمن. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے, بھائی انسانوں کو خوش کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کرنا مشکل ہے, نہیں, اللہ کو خوش کرنا آسان ہے, انسانوں کو خوش کرنا مشکل ہے. لقمان حکیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بیٹے نے کہا کہ بابا میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں, دنیا والوں کی سوچ دیکھنا چاہتا ہوں, کہا بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, چلو گھوڑا لے لو, چلے نکلے سفر کے لیے. ایک بستی میں پہنچے, خود گھوڑے پہ بیٹھے رہے, بیٹا پیدل چلتا رہا. لوگوں نے کہا کہ اتنا بد نصیب باپ ہے, بے رحم باپ ہے, جوان بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. بیٹے سے پوچھا سن لیا بیٹا؟ اس نے کہا سن لیا. دوسری بستی میں گئے, بیٹے کو سوار کیا خود پیدل, تو کہا کتنا بے رحم بیٹا ہے, باپ کو پیدل چلا رہا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے. کہا سن لیا بیٹا؟ ہاں سن لیا. تیسری بستی میں گئے, دونوں گھوڑے پر سوار ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ کتنے بے رحم ہیں, جانور پر رحم نہیں کرتے, دونوں سوار ہو جاتے ہیں. کہا سن لیا بیٹا؟ ہاں سن لیا. چوتھی بستی میں گئے, دونوں پیدل, کہ کتنے احمق ہیں, گھوڑا رکھتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. بیٹا سن لیا؟ کہا سن لیا. کہ لوگوں کو خوش کرنا تو کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہوں گے, اس سے بہتر کہ ایک خدا کو خوش کرنے کی سوچو, ایک خدا کو خوش کرنے کی سوچو. خدا اتنا رحم الرحمین ہے, جیسے میں نے عرض کیا, فرعون بھی اگر پکار لے, فرعون کو بھی معاف کرنے والا خدا بھلا ہمیں چھوڑ دے گا؟ خدا کی رحمانیت, خدا کی رحیمیت, خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, موقع پہ موقع فراہم کر رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بس اسی میں ہے کہ وہ بندے خدا تھے. بندے خدا, بندگی عام چیز نہیں ہے بھئی. رسالت پر بھاری ہے بندگی, نبوت پر بھاری ہے بندگی. ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ وعبدہ ورسولہ. پہلے عبد بنیں گے تب رسالت ملے گی, عبد بنیں گے تب نبوت ملے گی, عبد بنیں گے تو امامت ملے گی, عبد بنیں گے تو معراج پہ لے جایا جائے گا. عبدیت بہت بڑی چیز ہے. عبدیت اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے. بندگی خدا کی بندگی, خدا کو بہت پسند ہے کہ انسان کہ میں بندہ ہوں. مولا امام چہار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی بس فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے, اور میرے لیے باعث افتخار بس یہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ انسان اپنی نسبت سے کتنا ہوتا, میں پریسیڈنٹ کا پی ایم پرسنل اسسٹنٹ, کتنا فخر کرے گا بھائی. یہاں فخر کا مقام, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہوں, بندگی بہت بڑا عہدہ ہے. شرط یہ ہے کہ بندگی کا سلیقہ ہو, بندگی کا سلیقہ ہو. جہاں منمانی ہوتی ہے وہ بندگی نہیں ہوتی, جہاں خدا کو خوشنود کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں بندگی ہوتی ہے. بس اہل بیت علیہ السلام پوری زندگیوں میں انہوں نے یہی سبق سکھایا کہ دیکھو تم اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہو تو چھوٹا مت سمجھو, اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت بڑا ہے. یہاں تک چھوٹا گناہ اس کو چھوٹا مت سمجھو, یہ سوچو کہ کس کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہو, وہ چھوٹا نہیں ہوتا. اگر اللہ کے مقابلے میں جرات معصیت ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی, بہت بڑی جرات ہے. تو توبہ, بس ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم وابستہ ہوں, کر سے متصل ہو جائیں. جب کر سے متصل ہو جائیں گے تو ہماری نجات اسی میں. تو عزیزو اہل بیت علیہ السلام کا کارنامہ یہی ہے, جب موقع ملا دشمن کو قتل کیا, بس یہی عبادت تھی. جنگ صفین میں روایتوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں مولا اپنی ذوالفقار لے کے آگے بڑھتے تھے وہاں ملک الموت ساتھ ہوتے تھے. مولا کا کام تھا ضربت لگانا, ملک الموت کا کام تھا قبضہ روح کرنا. مشہور دشمنوں کا جملہ ہے, دشمن کہتے ہیں علی کے آگے جو ٹہرتا ہے, علی کے آگے جو جاتا ہے وہ ملک الموت کی زیارت ضرور کر لے گا. جناب مالک اشتر, مالک اشتر بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. دیکھیے اب بندگی, غلامی, اطاعت, ولی خدا کی اطاعت کہاں آزمائی جاتی ہے؟ جہاں اپنی منمانی ٹکرائے وہاں آزمایا جاتا ہے. عام حالات میں تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں, مگر بندگی وہاں آزمائش ہوتی ہے بندگی کی, جہاں فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا, جب امتحان کی منزل آتی ہے, جہاں قربانی کی منزل آتی ہے. مالک اشتر یوں ہی مالک اشتر نہیں بنے. مالک اشتر کے بارے میں جملہ آپ نے سنا ہے, مولا فرماتے ہیں مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول کے لیے. بہت بڑا تمغہ ہے, بہت بڑا ایوارڈ ہے, بہت بڑا ایوارڈ. ہم ابھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے بھائی. مالک اشتر کے لیے جو غیر معصوم ہے, مولا کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی میرے لیے ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا. تو یہ تصور کے باہر. تو مالک میں کیا کمال تھا؟ مالک بہت نماز پڑھتے تھے, بہت روزے رکھتے تھے, بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے. نہیں, مالک کا کمال یہ نہیں, حالانکہ بہت نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, تلاوت بھی کرتے تھے, مگر یہ کمال نہیں. اس کی وجہ سے مالک سے زیادہ نماز پڑھنے والے بھی تھے موجود, مالک سے زیادہ روزے رکھنے والے بھی تھے موجود, مالک سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بھی تھے موجود, حافظین قرآن بھی تھے موجود. مگر ان کے لیے مولا نے جملہ نہیں کہا. مالک کے لیے کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہ جب مالک آگے بڑھ چکے تھے, معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکے تھے, بس چند منٹ کا فاصلہ تھا کہ معاویہ کو ختم کر دیں, تاریخ میں نام ثبت کر لیں کہ مالک نے معاویہ کو قتل کیا. بہت بڑا احساس ہے, فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا, تاریخ بدل جاتی. مگر مالک جب یہ آواز آئی کہ مولا بلا رہے ہیں, مالک اپنی تلوار کو نیام میں رکھو, اگر کوئی پہلوان ہو, اگر کوئی کمانڈر ہو تو اب کہہ لیتا کہ میں جا کے معذرت چاہ لوں گا, بس اس کو کام ختم کر لوں, تاریخ میں میرا نام سب کر لوں, پھر جا کے مولا کے خبروں پہ گر جاؤں گا. کہ نہیں, مالک ویسے مالک نہیں بنے. کہ مالک نے جب سنا کہ مولا کا حکم ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھ لو, مالک نے کہا تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہوں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ بدل جائے، تاریخ کا دھارا مڑ جائے، کوئی بات نہیں، مگر مولا کی بات اس کی نافرمانی نہ ہو۔ تو یہیں پر مالک مالک بنے، مالک اشتر، یوں ہی مالک اشتر نہیں بنے۔ مولا نے کہا مالک میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول کے لیے، کہا رسول کے لیے علی نے کیا کیا ویسے ہی کیا جیسے مالک نے علی کے لیے کیا۔ اطاعت، محض اطاعت، اس کے علاوہ اپنی منمانی کچھ نہیں۔ کہ مرضی پروردگار کا حضور کو، میں جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا علی تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نہیں، یہاں سونا عبادت ہے۔ کہ کیسی عبادت ہے؟ معمولی عبادت نہیں، کہ ایسی عبادت کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا ٹرانزیکشن تو یہی ہو رہا ہے، سب سے بڑی ڈیل تو یہی ہو رہی ہے۔ کہ مولا اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنی مرضی کو قربان کرو، اللہ تمہیں اس کی مرضی دے دے گا۔ بس اسی کا نام بندگی ہے، بندگی محض اطاعت، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کی راضی پر راضی ہو جانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، بس یہی بندگی۔ عزیزو ہمیں بہت زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے خدا خوشنود ہو۔ ہر کام میں، کام کرنے سے پہلے، ہر گفتار میں، بولنے سے پہلے، ہر کردار میں عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے اس سے خدا راضی ہے تو کرے، راضی نہیں ہے تو چھوڑ دے، بس یہی، اسی کا نام بندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر رخ پر، ہر موڑ پر انہوں نے بندگی بننا، بندگی کرنا، بندگی کا سلیقہ سکھایا کہ دیکھو کس طرح بندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بندگی ہو تو اللہ اپنی مرضی دے دے گا۔ کہاں رہنا ہے جنت میں؟ بھائی یہ فکر مت کرے جنت میں کہاں رہنا ہے، جنت میں جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ معمولاً ہم لوگ غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنا، اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں نبھاتے، اللہ کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ بھائی جنت بھیجنا کہاں رکھا اس کا کام ہے، ہم کیوں سوچیں؟ رزق دینا اس کا کام ہے، ہم کیوں سوچیں؟ ہمارا کام تو ذمہ داری کو نبھانا ہے، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں وہ بہتر جان۔ اسی لیے کہا گیا دعا کبھی مت مانگو پروردگار یہ مجھے دے، نہیں، ہم کیا مانگ سکتے ہیں، کتنی ہماری عقل ہے، کتنی ہماری سوچ ہے، کتنی ہماری پہنچ ہے، ہم یہ کہیں پروردگار وہ دے جو تو بہتر سمجھتا ہے، تو ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں دے گا، وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق دے گا۔ بس یہی پہلے بھائی کا کارنامہ تھا۔ عزیزو ہم سے کہا گیا ہے کہ آج مولا حسن مشتبہ کا تابوت ہے، امام حسن مشتبہ کا تابوت، امام حسین علیہ السلام، امام حسین کا تابوت ہے۔ حسین کی بندگی، حسین کا کمال بس یہی تھا کہ وہ عبد خدا تھے، عبد خدا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا سجاد سے پوچھا سید الساجدین زین العابدین آپ عبادت، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ میری عبادت دیکھ کر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، میرے بابا کی عبادت دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، میرے بابا کتنا عبادت گزار تھا، ایک سجدہ مسجد کوفہ نے، کوفہ میں علی نے انجام دیا تھا، سجدہ ناتمام رہا، ضربت لگی، علی کامیاب ہو گئے، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنی بندگی کا صلہ لے لیا۔ مگر وہ ناتمام سجدہ حسین نے کربلا کی سرزمین میں، جلتی ہوئی سرزمین میں تمام کر دیا۔ ایسا سجدہ کیا ہے بابا، آپ کا سجدہ ناتمام رہا تو میں ایسا سجدہ کروں گا سر جھکے گا پھر نہیں اٹھے گا، میرا سجدہ، میرا سجدہ قیام قیامت تک باقی رہے گا، وہ کہ میرا سر نو کے نیزہ پر چلا جائے مگر سجدے میں رہوں گا، نو کے نیزہ پر سر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ حسین نے اس طریقے سے عبادت کی، حسین نے عبادت کی، عبادت کی، عبادت کی، کیا عبادت کی حسین نے؟ تب جو کچھ اپنے پاس موجود تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور کہا ہے پروردگار اگر اور بھی کچھ ہوتا تو میں تیرے حوالے کر دیتا۔ حسین، بس میں دو قربانیوں کو آج ذکر کروں گا تاکہ ہم سمجھیں کہ حسین کتنی عظیم قربانی لے کر آئے تھے کربلا، کتنی بڑی عبادت کرنے والے تھے کربلا میں۔ حسین نے کڑیل جوان بیٹے کو کربلا کے حوالے کیا. روایتوں ملتا ہے کہ جب کسی کو حسین نے رخصت کیا کبھی نہیں کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، مگر جب علی اکبر کو رخصت کیا تو پروردگار تو گواہ رہنا کہ ایسے کو میدان کے حوالے کر رہا ہوں جو اشبہ الناس رسول اللہ. دنیا میں کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ رسول کا شبیہ تھا میرا بیٹا خلقاً و خلقاً و منطقاً، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں وہ تو رسول ہے. جب بھی ہم رسول کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے، رسول کی زیارت ہو جاتی، ہم اس کے حوالے کرتے ہیں. عزاداروں، حسین نے پورا وطن استعمال کیا، دو بڑے اسلحوں کے استعمال کیا کربلا میں تاکہ دنیا والوں کو دو عظیم چیزیں سمجھا دیں. پہلا وطن کیا تھا، پہلا اسلحہ کیا تھا؟ علی اکبر کو بھیجا، شبیہ رسول کو بھیجا، ہم شکل پیغمبر کو بھیجا تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ اگر ہمارے خلاف جو آئے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی مسلمان ہوتا تو کم از کم چہرے علی اکبر کو دیکھ کے رہا کرتا. حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمارا مخالف کرو یا اشقیا مسلمان ہو نہیں سکتے گا. کیوں؟ اس لیے اگر مسلمان ہوتے تو علی اکبر کو دیکھتے، شبیہ رسول کو دیکھتے، رسول یاد آتا، پھر شبیہ رسول پر وار نہ کرتے. عزاداروں، کیا کیا شبیہ رسول پر؟ کون سا ظلم ہوا؟ اور ایک روایت کہتی ہے کہ جب گھوڑے کی آنکھ میں خون ہوا اور گھوڑے کی آنکھیں بند ہو گئیں، گھوڑا خیام کی طرف آنے کے بجائے مقتل کی طرف گیا، دشمنوں کے صفوں میں گھس گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا علی اکبر پر وار کیا. وقتلوا حربا حربا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. شبیہ رسول کو قربان کیا حسین نے، ایسی عبادت کی. کا دوسرا اسلحہ کیا تھا حسین کا؟ دوسرا اسلحہ یہ تھا کہ جب سب قربان ہو گئے تو شش ماہ کو میدان میں لیا. ادھر ثابت کر دیا کہ اب یہ مسلمان ہوتے تو علی اکبر پر رحم کرتے، اب شش ماہ کو. دنیا کا دستور ہے اگر کوئی بچہ پیسا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پیسا ہوتا ہے، بالخصوص گود کا بچہ پیسا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پوچھا جاتا تمہارا مذہب کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے، کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. عزیزو، پیغمبر اسلام کے نواسے نے حسین نے کربلا میں ایسا اسلحہ پیش کیا آخر میں کہ ثابت کرے دشمنوں کو، دشمنوں کی صفوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر انسان ہوتے تو شش ماہ کے پانی پلا دیتے. گرم ریتی پہ لٹا دیا حسین نے کہ میں شش ماہ کو لٹا کے بتاتا ہوں کہ اگر حسین تمہاری نگاہوں میں خدا کار ہے تو اس معصوم بچے کی کیا خطا تھی. آؤ تمہیں پانی پلا دو. حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمارا دشمن انسان نہیں ہو سکتا. مگر روایتیں کہتی ہیں کہ حسین ایک ایک قربانی کو جب پیش کرتے جاتے تھے چہرے کی رنگت بڑھ جاتی، چہرہ نورانی ہو جاتا. راوی کہتا ہے دیکھتا جاتا تھا میں حسین کا چہرہ ایک ایک قربانی کے بعد اور نورانی ہو رہا ہے. روایتوں میں ہے کہ جب آخری قربانی کو پیش کیا، علی اصغر کو پیش کیا، تو حسین کا چہرہ بالکل ماہ کے ماہ کامل کی طرح ہو گیا، نور ساتے ہو رہا تھا چہرے سے. اور حسین آئے دامن کو جھٹکا کہ پروردگار میں نے دامن جھٹک دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا، اب میری قربانی قبول کر لے. اللہ اکبر، کوئی عبادت کرنے والا اس ہنگام میں ایسی عبادت نہیں کی جیسے حسین نے عبادت کی ہو. کہا لڑپ ہے حسین، میدان آ گئے حسین، بہتوں کو قتل کیا، مگر کہا اشقیا میرا اکبر نہیں رہا، میرا پاک نہیں رہا، اب حسین دنیا میں رہے تو کیا کرے، حسین نے تلوار کو لیا کرے کا اشقیا نے پتھر برسائے، نہرے برسائے، حسین نے سبل پائے، مقتل کی زمین پر گرتے ہیں حسین، سجدریز ہوتے ہیں حسین، آواز دیتے ہیں حسین، نظر میں تزائی کا وہ تسلیم اللہ اپنے لا محبود سوا. اے پروردگار، میں تسلیم ہو چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، میرے آنے کو قبول کر لے. راوی کہتا ہے اتنے میں ایک مرتبہ اشقیا نے دیکھا کہ حسین بے رمق ہے، حسین میں حرکت نہیں ہے، کسی میں جرت نہ تھی کہ حسین کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا
معصوم بے رضا ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بار الہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے ائمہ معصوم علیہ السلام کا, تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا, ہمارے اس خلیل عمل کو قبول فرما پروردگارا, مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. مالک تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا, ہمارے شہداء شہداء ملت جعفریہ کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا آزاداران امام مظلوم جہاں کہیں بھی ہوں جان مال عزت آبرو محفوظ فرما, مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما, زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارا ملت جعفریہ کو قوت عطا فرما, دشمنان ملت جعفریہ کو نیست و نابود فرما, ظالموں کو خاتمہ کر دے. پروردگارا پرچم اسلام کی سربلندی عطا فرما, رہبر موسم انقلاب مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. پروردگارا تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو شمار فرما. مدن حسین.